بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بابرکت ہے، با عظمت ہے، لا زوال ہے وہ جس کے ہاتھ میں سارا ملک ہے، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان اپنے ماحول کا غلام ہے، اور اس کا ذہن اپنے ارد گرد سے آگے دیکھنے پر دیکھنے کی صلاحیت کم ہی رکھتا ہے، اور انسان کی یہ کمزوری یہاں تک بڑھ جاتی ہے، اس پر غالب آ جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسے ہی گمان کرنے لگتا ہے. یہ تو سب مانتے ہیں کہ اللہ بادشاہ ہے، اس کا اقرار تو بڑے سے بڑے کافر بھی کرتے ہیں. قرآن نے فرمایا کہ ان سے پوچھو، قل من بیدہ ملکوت السماوات والارض، ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ کون ہے، تو یہ بھی کہیں گے کہ اللہ ہی ہے. لیکن اس کے باوصف وہ شرک اور کفر میں مبتلا کیوں رہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ کی بادشاہی کو، اس بادشاہ حقیقی کو بھی ان بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں. اسی قیاس میں ایک یہ بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان بادشاہوں کے پاس سفارش لڑتی ہے، وہ محتاج ہوتے ہیں اپنے وزیروں کے، وہاں بات چلتی ہے جرنیلوں کی، وہاں بات چلتی ہے وزیروں کی، وہاں بات چلتی ہے کارپردازوں کی، تو وہاں بھی اسی طرح بات چلتی ہوگی. اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے معبود اللہ کو چھوڑ کر بنا لیے، اور کہا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. اور کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے حضور سفارشی ہیں. اور انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ایسی ہے کہ اس کے حضور سب کے سب غلام ہیں. وہاں کوئی شاہی خاندان نہیں ہے معاذ اللہ، وہاں کوئی شعب مختار نہیں ہے، وہاں کچھ ایسے لوگ نہیں جو قانون سے مستثنی ہوں کہ بادشاہ کے ہاں اس قدر لاڈلے ہو گئے ہوں کہ اب انہیں کسی قانون کی پرواہ نہ ہو، بلکہ اللہ کی بادشاہی ایسی ہے کہ جیسے جیسے اس کے کوئی قریب ہوتا جائے گا اسی قدر اس سے زیادہ ڈرے گا، بلکہ وہاں قریب ہی وہ ہوتا ہے جو زیادہ ڈرتا ہے. انسانوں میں بلکہ مخلوق میں سب سے زیادہ درجہ، سب سے زیادہ بلندی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وہ مقام محمود جو اولین و آخرین میں سے صرف ایک ہی انسان کے لیے مخصوص ہوا، اور وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسے مقام محمود اس لیے کہا گیا کہ سب کے سب اس کی حمد کہیں گے کہ کیا مقام ہے، کیا مقام ہے جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. لیکن وہاں مبعوث کس لیے ہوئے؟ واللہ انی لأتقاکم للہ وأخشاکم منہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس کا تقویٰ مجھ میں سب سے زیادہ ہے، اس کا خوف مجھ میں سب سے زیادہ ہے. یہ نہیں کہ وہاں جس قدر قرب ہوتا جائے خوف اترتا جائے، بلکہ وہاں قرب ہی اس کو ملتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں مقام وہی زیادہ رکھتا ہے جو اس سے ڈرتا زیادہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک سے پہلی سورت تحریم میں یہ حقیقت واضح فرمائی، فرمایا کہ اس کے ہاں ایسی بات نہیں کہ وہ کچھ لوگوں کو اس طرح پسند کر لے، اور تم سمجھو کہ خاندان کی وجہ سے، کوئی تعلق کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات نہیں. وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لو, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, اس پر فرشتے مقرر ہیں. غلاظ شداد بڑے سخت ہیں, بڑے قوت والے. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون, اور اس سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ توبوا الى الله توبه نصوحا, اس کے حضور اخلاص کے ساتھ توبہ کرو, رجوع کرو, اس کے در پر گر پڑو, جہاں بھی ہو اس کے راستے کی طرف واپس آؤ. وہاں ابن فلا چیزیں نہیں, وہاں یہ نہیں ہے. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط, فما وہاں ایمان اور عمل صالح کے سوا کوئی پونجی نہیں ہے. وہاں تم شناختی کارڈ دکھا کر درجہ حاصل نہیں کر سکتے. من بطع به عمله لم يسرع به نسبه. فما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اپنے عمل کی وجہ سے پچھلی صفحہ میں ہوگا صرف اپنے نسب کی وجہ سے آگے نہیں آ سکے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کے سب بندے ہیں, سب کے سب غلام ہیں, وہاں کوئی اس طرح کا تقرب نہیں رکھتا. فَمَا ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ. اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کافروں کے لیے, نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين, وہ ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھی. فخانتاهما, انہوں نے وہ بھی ایمان نہ لائیں. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا, تو وہ نوح علیہ السلام اللہ کا سب سے پہلا رسول, اللہ کا سب سے پہلا رسول, یاد رکھیے 120,000 or 124,000 نبی ہیں اور 300 رسول ہیں, ان میں سے 4 رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں میں سے 4 رسول خاص مقام رکھتے ہیں, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ. سب سے پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام, میں اس کی بیوی اور لوط کی بیوی, اس کے باوجود کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھی, لیکن وہ اپنے تمام مقام اور مرتبے کے باوس اپنی بیویوں کے کچھ کام نہ آ سکے. یہ دربار دربار الہی ہے, یہ دربار دربار الہی ہے, وہ بادشاہ حقیقی ہے. ہاں, اور دوسری طرف فرمایا وضرب اللہ مثلا للذین آمروا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. کسی کافر کو اس کا نسب بچا نہیں سکے گا, اور اسی طرح مومن ہے فرعون کے گھر میں ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ وہ فرعون کے, اللہ کے دشمن فرعون کے گھر میں ہے, اور جب ایمان رکھتی ہے تو وہ کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. تو یہ وہ مقام ہے کہ اللہ ایسا بادشاہ ہے, اللہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کے سامنے سب کے سب بندے ہیں. اسی لیے جن لوگوں نے کہا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه, بنی اسرائیل میں سے یہود و نصارہ نے کہا ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, معاذ اللہ, ہم اس کے محبوب ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ان سے کہو یہ جو بنے پھرتے ہیں اپنے آپ میں اللہ کے بیٹے بنے ہوئے ہیں, اللہ کے محبوب بنے ہوئے ہیں. فرمایا بل انتم بشر ممن خلق قل فلم يعذبكم بذنوبكم, ان سے پوچھو کہ اگر تم اتنے ہی پیارے ہو تو پھر تمہارے گناہوں کے سبب سے تمہیں سزا تو ملتی ہے, ایسا کیوں ہوا کہ کبھی تمہیں بندر بنا دیا گیا, کبھی تمہیں خنزیر بنا دیا گیا, کبھی تم پر اللہ کے عذاب کے کوڑے قسم قسم کی شکل میں برستے رہے. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق, تم انسان ہو اس کی مخلوق میں سے، جس طرح دوسرے انسان ہیں اسی طرح تم انسان ہو. اور یہ غلط فہمی دور کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کا حوالہ ہی دیا. فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. فما وہ کافر ہیں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے جو کہتے ہیں کہ مسیح مریم کا بیٹا وہ اللہ ہے. یہاں پر قرآن کا جلال دیکھیے، قرآن نے کس طرح مسئلہ توحید کن الفاظ میں واضح کیا. فما قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ. مسیح اللہ کا اولو العزم رسول، مسیح اللہ کا اولو العزم رسول. ابھی آپ سن چکے چار اولو العزم رسولوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کہتے ہو مسیح اللہ ہے، قل فمن یملک من اللہ شیئا، ان سے پوچھو اللہ کے حضور کون کسی چیز کا مالک ہے؟ اگر وہ مسیح اور اس کی ماں اور جن زمین میں جتنے ہیں سب کے سب کو ہلاک کر دے تو کون اس کے سامنے بولنے والا ہے؟ فرمایا ومن فی الارض جميعا وللہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، آسمان زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کا وہ بادشاہ ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، باقی سب کی سب اس کے مخلوق ہی ہیں. اس لیے اس کے حضور اس طرح یہ قیاس کرنا کہ اس کے حضور کچھ اس طرح کے مقرب ہوتے ہیں جو چاہے کرتے پھر، ایسی بات نہیں. اور سفارش کس لیے ہوتی ہے؟ سفارش اس لیے ہوتی ہے کہ جس کے حضور سفارش کرنا اس کو پتا نہیں ہوتا، اس کو پتا نہیں ہوتا، آپ جا کر اس کا تعارف کراتے ہیں کہ جناب یہ آپ کا بھتیجا ہے، بہت بڑا ہوا ہے، یہ صلاحیت رکھتا ہے، آپ اس کو کسی کام لگا دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ کس لیے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے ہر ایک کو، اس نے پہلے کیا کیا، اس نے بعد میں کیا کرنا. جب وہ ہر ایک کو جانتا ہے تو کوئی سفارش کرنے والا کیا اس کے حضور تعارف کرائے گا؟ کیونکہ وہ علم رکھتا ہے سب سے زیادہ، جس کے پاس جو علم ہے اسی کا عطا کرتا ہے، اور وہی عالم ہے، وہی قادر ہے، اسی کے پاس علم ہے، اسی کے پاس قدرت ہے، اس لیے اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. فرمایا کم من ملک فی السماوات، آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتهم، ان کی سفارش کسی کے کام نہیں آ سکتی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى. ہاں اس کے فرشتے بھی اس کی اجازت اور اس کی رضا کے بغیر اس کے حضور سفارش نہیں کر سکتے. سب سے بڑے شفیع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے بڑے سفارشی، شفاعت کرنے والے، شفاعت کبری، وہی مقام محمود کے حامل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ بھی سفارش کیسے ہوگی؟ ہمارے لوگ تو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے افسروں کے ہاں بے تکلف لوگ جاتے ہیں، بادشاہوں کے ہاں مقرب لوگ جاتے ہیں اور چک اٹھا کر اندر جا کر تھوڑی سی گٹ پٹ کرتے ہیں اور اپنے جائز ناجائز مطالبات منوا کر باہر آ جاتے ہیں. معاذ اللہ، اللہ کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں بول سکتا. میدان حشر میں اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام انسانوں کا سردار ہوں اور میں فخر کے لیے نہیں، بیان حقیقت کے لیے کہہ رہا ہوں. پھر فرمایا کہ یوں ہوگا کہ جب میدان حشر میں سب جمع ہوں گے، آدم سے لے کر آخری انسان تک، انسان پریشان ہوں گے، کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ کے حضور بات کون کرے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے غضب میں ہیں کہ اس سے پہلے نہ آج کے بعد ایسا غصہ کبھی نہیں ہوگا. کون بات کرتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا. یہاں بات پھر وہی ہاتھ کی آ رہی ہے جس کا ہم نے پہلے دن ذکر کیا تھا کہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ہم ان کو اسی طرح مانیں اور یہ نہ کہیں کہ اس سے مراد یہ ہے اس سے مراد یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں ہاتھ کا ذکر کیا وہاں ہاتھ ہی مراد ہے, لیکن اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ جیسے اس کی ذات ہے ویسے ہی اس کا ہاتھ ہے. جیسے ہم اس کی ذات کو نہیں جان سکتے اسی طرح ہم اس کی صفات کو بھی نہیں جان سکتے, لیکن جس طرح اس کی ذات کو ماننا ضروری ہے اسی طرح اس کی صفات کو ماننا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ ذات صفات سے ہوتی ہے, اگر صفات کا انکار کیا جائے تو ذات کا انکار ہوتا ہے. ہاں بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں ہاتھ سے مراد قدرت ہے, یہ بہت بڑی تاویل ہے. اس لیے کہ اگر ہاتھ سے مراد قدرت ہو انسان سب کے, بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس سے کہا ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين, کیا وجہ ہے تم نے اس کو سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اگر ہاتھوں سے مراد قدرت ہی ہوتی, یہی تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی خصوصیت بیان کی. ابلیس سے کہا کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اگر ہاتھ سے مراد قدرت ہوتی تو وہ کہہ سکتا تھا اس میں اس کی خصوصیت کیا ہے, اس وہ بھی تیری قدرت سے بنا میں بھی تیری قدرت سے بنا. اس کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خصوصیت ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا. تمام انسان کہیں گے کہ اے آدم اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا, وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ اور اپنے فرشتوں سے تجھ کو سجدہ کرایا, پھر تجھے خلیفہ بنا کر زمین میں نازل کیا. اب تم دیکھتے ہو تیری اولاد کس طرح پریشانی میں ہے, کیا اللہ کے حضور سفارش نہیں کرتے؟ وہ کہیں گے کہ جنت سے تمہارے باپ کی خطا ہی نے تمہیں نکالا, اس لیے کسی اور کے پاس جاؤ. نفسی نفسی اذهبوا الى غیری, مجھے تو اپنی فکر ہے, میں اپنی خطاؤں سے خود ہی چھوٹ جاؤں تو بڑی بات ہے, میں کسی کے بارے میں کیسے بات کر سکتا ہوں. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور انہیں کہیں گے کہ انت اول الرسل, آپ سب سے پہلے رسول. اور دیکھتے ہو انسان پریشان ہے, بات رفتہ رفتہ حضرت عیسیٰ تک پہنچے گی تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ میرا مقام نہیں, اذهبوا الى احمد, احمد کے پاس جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. فانه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے. فرمائے کہ میں کہوں گا انا لہا انا لہا, ہاں میں یہ کرتا ہوں, لیکن کیسے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانطلقوا, میں چلوں گا اور مقام محمود پر جا کر سجدے میں گر جاؤں گا, اللہ تعالیٰ مجھے وہ حمد سکھائے گا جو میں اب نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ وہ حمد سکھائے گا جو میں اب نہیں جانتا. جب وہ تعریف وہ تسبیح وہ حمد کریں گے, اور حدیث میں آتا ہے کہ سات دن کا سجدہ ہے وہ, قیامت کے سات دن کا سجدہ. سات دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک قل تسمع اشفع تشفع, اے محمد سر اٹھاؤ بات کرو سنی جائے گی, شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہوگی. اور پھر بھی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان ہے, فرماتے ہیں یحد لی حدن, پھر میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی, یہ لوگ ہیں جن کی تم سفارش کر سکتے ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھ ہی لیا من احق بشفاعتک یا رسول اللہ یوم القیامہ, اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا, کون خوش نصیب ہیں جنہیں آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ فرمایا ابو ہریرہ مجھے پہلے ہی علم تھا, میں جانتا تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے, کہ میری باتیں سننے کا تمہیں جس قدر شوق ہے اور انہیں یاد رکھنے کا. فرمایا من قال لا الہ الا اللہ صادقا بقلبہ, فرمایا جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. یحد لی حدا, جو شفاعت ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں ہوتی. اور ہاں وہ بادشاہ ہے, وہ بادشاہ ہے اس لیے کہ وہ علم رکھتا ہے, اس لیے کہ اسی کے پاس قدرت ہے, اس کے بغیر کسی کے پاس علم نہیں, اس کے بغیر اس کے سوا کسی کے پاس قدرت نہیں. اور اسی لیے ہم وہ بات نماز استخارہ تک پہنچی تھی. تو جس طرح ہر ایک کا اپنا اپنا عمل ہے, جس طرح عمل اپنا اپنا ہے, دوسرے کا عمل کسی کے کام نہیں آتا, اسی طرح استخارہ یہ عبادت ہے. کسی کے پاس علم نہیں, ہم اللہ سے علم مانگتے ہیں. کسی کے پاس قدرت نہیں, اللہ سے قدرت مانگتے ہیں. لیکن یہ عبادت عبادت ہے. کوئی کسی کی طرف سے عبادت نہیں کر سکتا, کوئی کسی کی طرف سے عبادت نہیں کر سکتا. اب ہم نے یہ بھی رواج نکال لیا ہے ہمارے لیے استخارہ کر دیں, یہ استخارہ کیسے ہوگا؟ اس میں کہنا تو یہ ہے, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اے اللہ, میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں, تیری قدرت سے سوال کرتا ہوں, اس لیے کہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. کہنا تو یہ ہے, اس لیے کسی کا استخارہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر, کیا بات کریں. اللہ اکبر. حضرت زینب رضی اللہ عنہ, حضرت زینب رضی اللہ عنہ جب حضرت زید ابن حارثہ نے انہیں طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ اگر زید نے طلاق دے دی تو مجھے حکم ہوگا کہ اس کے ساتھ نکاح کرو, اور اسی لیے گریزہ تھے. حضرت زید کو کہتے رہے, امسک علیک زوجک واتق اللہ, انہیں کہتے تھے طلاق نہ دو, اسے اپنے پاس رکھو, رہنے دو اپنے گھر میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تخفی فی نفسک واللہ مبدی, جسے تم اپنے دل میں چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی کو تو ظاہر کرنا تھا. تم چاہتے تھے کہ یہ کام نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے یہ رسم کہ لوگ اپنے منہ بولے ہوئے بیٹے کو بیٹے کی طرح سمجھتے تھے, اس بیٹے کی طرح جسے اللہ نے بیٹا بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی رسم کو تمہارے ذریعے تو توڑنا تھا. تم اس سے ڈر رہے تھے, وہ تخشى الناس واللہ حق وان تخشاه, تم لوگوں سے ڈرتے تھے, اللہ کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. فلما قضى زيد منها وطرا, ہاں تو بات کرنے جا رہے تھے کہ حضرت زینب کی جب عدت ختم ہوئی, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گئے پیغام نکاح دینے کے لیے, اب دیکھیں مقام کیا ہے. مقام یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام نکاح دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اور حضرت زینب مخاطب ہیں, حضرت زینب گھر میں وہی ہیں, حضرت زینب ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی شخص ہوا نہ ہوگا, لیکن حضرت زینب نے یہ نہیں کہا کہ حضرت میرے لیے استخارہ تو کر دیں. حضرت زینب نے کہا کہ میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتی, حتی استخیر ربی, میں تو اپنے رب سے استخارہ کر کے بتاؤں گی. اگر دوسرے سے استخارہ کرانے کی کوئی بات ہوتی تو حضرت زینب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی. انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک جواب نہیں دوں گی, حتی استخیر ربی, میں تو اپنے رب سے پوچھوں گی. نماز میں کھڑی ہوتی ہیں اور ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا حضرت زینب کو, اور شاید یہ اسی مقام کی وجہ سے, کہ ہم سے مشورہ مانگ رہی ہے. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب اس کی عدت زید سے پوری ہم نے تو اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا. حضرت زینب فخر کیا کرتی تھی امہات المومنین کے پاس, حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہن اجمعین پر انہیں کہتی تھی کہ تم سب کے سب جو بھی مقام رکھتی ہوگی, لیکن بات یہ ہے تمہارا نکاح تمہارے والدین نے کیا, کسی کا باپ نے, کسی کا بھائی نے, اور میرا نکاح سات آسمان پر اللہ نے کیا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, وہ بادشاہ ہے اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے, اس لیے کہ اسی کی قدرت ہے اور اس کا علم, کیونکہ وہ جانتا ہے اس کی قدرت, اس کے لیے اسی لیے کہ وہ قدرت رکھنے والا ہے, اسی لیے اس نے اپنے سوا کسی کو یہ طاقت دی ہی نہیں کہ کوئی کسی سے کچھ لے سکے، کوئی کسی کو کچھ دے سکے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے. یخلق ما یشاء، جسے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء الاناث ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، کسی کو لڑکیاں لڑکے ملا کر دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے باندھ کر دیتا ہے. انہ علیم قدیر، اس لیے کہ وہ جانتا ہے، اس لیے کہ وہ قدرت رکھتا ہے. جب اللہ کی سوا کسی کے پاس علم ہی نہیں، اس لیے اللہ کے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا، وہ ہی دیتا ہے. اس نے یہ قدرت اپنے پاس ہی رکھی، اس نے کسی کو نہیں دی، اس لیے کہ اس کے علم میں بھی کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کی قدرت میں بھی کوئی شریک نہیں. وہ حقیقی بادشاہ ہے. نسأل اللہ لنا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، اور وہ غالب بخشنے والا ہے. سورہ الملک اللہ تعالی کی بادشاہی کے ذکر سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ کی بادشاہی کا تذکرہ ایک فانی انسان کیا کر سکتا ہے. وہ ویسا ہے جیسے اپنی ثنا آپ کرتا ہے. اگر صرف اسی آیت کی تفسیر میں اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کی شان میں قرآن حکیم کی روشنی ہی میں بات کی جائے تو اس کے لیے ایک عمر نہیں، کئی عمریں درکار ہیں. وہ بادشاہ ہے کہ جس کے فرامین اس قدر ہیں، وَمَا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. وہ ایسا بادشاہ ہے جس کے فرامین اتنے ہیں کہ اگر سات سمندر روشنائی بنے تو اس کے فرامین ختم نہیں ہوں گے، روشنائی ختم ہو جائے. وہ ایسا بادشاہ ہے کوئی چیز اس کی بادشاہی سے باہر نہیں. زمین و زمان، مکین و مکان، سب کے سب اس کی بادشاہی میں داخل ہیں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کا ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى. اس کی بادشاہی کا پوچھتے ہو، جو آسمانوں میں ہے اس کا ہے، جو زمین میں ہے اس کا ہے، اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا ہے. وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، اور پاتال کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے. اور اس کی عظمت اس قدر ہے کہ وہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہیں، اس کے حضور اس کا تقرب رکھنے والے، اس کے قریب رہنے والے فرشتے بھی اس کے سامنے بات نہیں کر سکتے. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وہ آگے سے بات نہیں پوچھتے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول زمین کا کون سا ٹکڑا سب سے بہتر ہے؟ فرمایا کہ اس وقت آپ کو اس کا علم نہیں تھا, اور حکم ہے لا تقفو ما لیس لک بہ علم, جس بات کا علم نہیں وہ بات زبان سے نہ کرو. ہمیں بھی اس بات کا حکم ہے جب تک علم نہ ہو جب تک دلیل نہ ہو, اور دلیل قرآن کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے. ہم تو فوراً جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ جواب نہ دیا تو شاید لوگ سمجھیں گے اتنی دیر انہیں جمعہ پڑھتے ہو گئے, اتنے خطبات سنے ہیں, اتنے صاحب کہلاتے ہیں, داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, اتنی نمازیں پڑھتے ہیں, اتنی بات کا علم نہیں. اللہ کے بندو یہ کوئی عیب نہیں ہے, یہ کوئی عیب نہیں ہے. اگر کسی سے پوچھا جائے اس کو علم نہ ہو تو وہ کہہ دے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. جبریل امین آئے تو ان سے پوچھا کہ زمین کا کون سا ٹکڑا افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لو. جبریل نے کہا کہ ہم وہاں پوچھ سکتے ہیں, ہماری ہمت نہیں ہے کہ وہاں پوچھ لیں. اس نے بتا دیا تو آ کر بات کر دیں گے, ہم اپنی طرف سے یہ پہلے سے بات کر لیں, یہ ہماری ہمت نہیں ہے. لا یسبقونہ بالقول وہم بامری یعملون, پہلے سے اس کے حضور بات نہیں کر سکتے. جس قدر اس کا تقرب ہوتا ہے اسی قدر خشیت بڑھتی ہے, اسی قدر خوف بڑھتا ہے, اسی قدر ذمہ داری بڑھتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں انہیں چھوٹ نہیں ہوتی کہ تم ہمارے قریبی ہو گئے اس لیے تم نماز نہیں پڑھو, تم ہمارے قریبی ہو گئے اس لیے تم روزے نہیں رکھو, تمہیں یہ معاف ہے. بلکہ جتنے قریب ہوتے جاتے ہیں اسی قدر ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں. کہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیر صاحبان ہیں ان کو ساری چھوٹے ہیں, عام لوگوں کو حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جانور لڑائیں, نہا عن التحریش بینہم بین البہائم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی دیکھیں کہ انسانوں کے انسانوں کے ساتھ اس طرح ظالمانہ جس طرح باکسنگ میں کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے منہ پر مارنا, ایک دوسرے کا سر بھوڑنا, ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کرنا, انسان کو کجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی ہے کہ جانوروں کو لڑا کر ان کا تماشا دیکھنا بھی منع فرمایا. اور ہمارے پیر صاحبان ہیں کہ کوئی بھیڑو لڑا رہے ہیں, کوئی کتے لڑا رہے ہیں, کوئی جانوروں کے بٹیر اور تیتر لڑا کر تماشا دیکھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں. وہاں تو تقرب اس کو ہوگا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز آپ کی نماز, عام انسان تو اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا, آپ کا قیام اللیل عام انسان تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ہیں, آپ کے گھر میں رہنے والیوں کو اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا. غزوہ خیبر میں غنیمتیں خوب آئیں, مال بھی خوب آیا. امہات المؤمنین, پہلے تو جیسا نقشہ بتایا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے, مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا. جب خیبر فتح ہوا غنیمتیں آئیں, گھروں میں آسائش آئی, مدینے کا کوئی گھر نہ رہا جہاں کوئی لونڈی غلام نہ ہو. امہات المؤمنین کا بھی جی للچایا کہ ہمیں بھی کچھ آسائش چاہیے, اور یہ خواہش کوئی ایسی تو نہ تھی کہ ہمیں بھی نئے لباس بننے چاہیے, ہمارے پاس بھی کچھ نہ کچھ زیور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی قل لازواجک, اپنی بیویوں کو بلا کر بتا دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا. اگر تم یہ چاہتی ہو, دنیا کی زندگی چاہتی ہو, یہاں کی زینت چاہتی ہو, تو پھر آؤ, جو کچھ تمہارا مطالبہ ہے میں دے لیتا ہوں, لیکن پھر تمہارا بیت نبوت میں رہنے کا حق نہیں رہے گا, تمہیں یہاں سے جانا ہو. یا نساء النبی لستم نکاحد من النساء ان اتقیتن, اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح تو نہیں, نبی کے گھر میں رہ رہی ہو. واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ, تمہارے گھر, تمہارے حجرے تو وہ گھرونے ہیں جہاں اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. تمہارا مقام ایسے ہے, وہاں جس قدر مقام بڑھے اسی قدر ذمہ داری بڑھتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت دل میں ایسی ہوتی, کوئی وہاں بات نہیں کر سکتا. لوگ سفارش کی بات کرتے ہیں, شفاعت کی بات کرتے ہیں, اور یہ تصور بھی جیسا ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو دنیاوی بادشاہتوں پر قیاس کرنے سے آتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے شاہی خاندان ہوتا ہے ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا, اور اگر بادشاہ کے مقرر لوگوں کو آدمی راضی کر لے تو جتنی اشارے چاہے توڑتا رہے, جتنے قانون چاہے اپنے حق میں مروڑتا رہے. اللہ کے بندو, وہاں ایسا نہیں ہے, وہاں ایسا نہیں ہے. اللہ کے حضور کوئی شفاعت نہیں, جتنی شفاعت ہے سب کے سب اس کے حکم سے ہے, اس کی اجازت سے ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, اللہ فرماتا ہے کیا تم وہاں سفارشی سمجھتے ہو کہ اس کے ہاں کوئی سفارشی ہیں؟ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء. یہی وجہ ہے کہ جتنے مشرک ہوتے ہیں وہ سب کے سب اپنے آپ کو قانون سے مستثنا سمجھتے ہیں, قانون شریعت سے مستثنا سمجھتے ہیں. نہ انہیں نماز کی ضرورت ہے, نہ انہیں روزے کی ضرورت ہے, نہ انہیں حج کی ضرورت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہیں جو ہمیں چھڑا لیں گے. بری سرکار کا ایک دوپٹہ سر پہ باندھ لیا, وہاں سے کوئی چادر اٹھا لی, وہاں تو پھلیاں اور مکھانے وہاں چڑھاوا چڑھا دیا, اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو بری ہو گئے. اللہ کے بندو, ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, کیا اللہ کو چھوڑ کر تم نے سفارشی بنا ہوئے ہیں؟ قل للہ اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون, تمہیں اتنا بھی پتا نہیں کہ ان کے بس میں تو ذرہ برابر چیز نہیں ہے؟ قل للہ الشفاعت جمیعا, شفاعت تو سب کے سب اس کے اختیار میں ہے. فرمایا لہو ملک السماوات والارض, اس کی شفاعت ہے, اس لیے شفاعت سب کے سب اس کے پاس ہے کہ بادشاہ وہی ہے, اس کے سوا سب کے سب غلام ہیں اس کے. اس لیے قل للہ الشفاعت جمیعا, شفاعت اللہ کے حکم سے ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اور شفاعت اس کے لیے وہ جہاں تک جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا, اور جس کے متعلق اجازت دے گا اس کی شفاعت کرے گا. یہ بھی نہیں کہ جو شفاعت کرنے والے ہیں جس کی چاہے شفاعت کرتے رہیں. دو اجازتیں ہیں, ایک وہ شفاعت کرے گا جس کو اجازت ملتی ہے, ایک اس کی شفاعت کرے گا جس کے متعلق اجازت ملتی ہے. اس لیے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اور دوسرے وہی مالک ہے شفاعت کا, کسی کے پاس اختیار نہیں اس کے حضور شفاعت کرنے کا, وہ جس کو اجازت دے وہی بات کر سکتا ہے, جس کے متعلق اجازت دے اتنی ہی بات کر سکتا ہے. ہم گزشتہ روز آپ کو حدیث سنا چکے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی. اور وہاں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں, جبکہ وہ بادشاہ ہے, اس کے ہاں قانون سب کے لیے برابر ہے, جتنے قانون ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ یہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, اس کے سوا جس کو چاہے جو گناہ چاہے معاف کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قانون ہے, یہ قانون ہے تو اس سے کوئی استثنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا سورہ الانعام میں, حضرت ابراہیم, پھر ان کی اولاد میں سے کتنے انبیاء کا, 17-18 انبیاء کا نام لے کر ذکر کیا. پھر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر یہ اتنے بڑے بندے بھی شرک کرتے تو ان کے عمل ضائع ہو جاتے. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء سب کے سب معصوم ہیں, یہ ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ بادشاہ اللہ ہے, باقی سب کے سب اس کے بندے ہیں. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم بھی شرک کرو تو تمہارے عمل بھی. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ بادشاہ, اللہ بادشاہ ہے, اس کے قانون سب کے لیے ہیں. اسی لیے دنیا میں حکم اس کا ہے, اللہ الخلق والامر, جب پیدا اس نے کیے ہیں حکم بھی اسی کا چلے گا. دنیا میں بھی حکم چلانا اسی کا اختیار ہے. یہ جو بادشاہ بنے ہوئے ہیں, یہ جو اقتدار پر ہیں, ان کا اقتدار نہیں ہے, یہ تو اللہ نے ان کو اس لیے دیا. بات تو آگے آئے گی, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وہ بادشاہ نہیں ہے, وہ مقتدر نہیں ہے, اقتدار اللہ کا ہے. انہیں تو ایک امانت سپرد کی گئی ہے کہ وہ اللہ کا حکم دنیا میں نافذ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. فرمایا جو مرد اور عورت جو چوری کرتا ہے یا کرتی ہے, ان کے ہاتھ کاٹ دو. نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ, یہ اللہ کی طرف سے سزا مقرر ہے. نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ غالب ہے, حکمت والا ہے. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ, اگر کسی سے ایسا گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ بخشنے والا ہے. فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کیا تمہیں پتہ نہیں کہ آسمانوں کا اور زمین کا بادشاہ تو اللہ ہے. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, جسے چاہے سزا دے. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ, جسے چاہے معاف کرے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہ ہے. سزا دینے کا اختیار اللہ کو ہے, اس لیے سزا وہ دی جائے جو اللہ نے مقرر کی ہے. کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس سزا میں کمی کرے, کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس سزا پر اضافہ کرے. بندے اللہ کے ہیں, زمین اللہ کی ہے, اور حکم اللہ کا ہے. کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنا حکم چلائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاحب مسجد میں سو رہے تھے, اپنی چادر تکیہ بنائے ہوئے. ایک آدمی آیا, اس نے چادر کھسکانے کی کوشش کی, اس نے پکڑ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو. وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, میں اس لیے تو نہیں لایا, میں چادر اس کو دے رہا ہوں, میں چادر اس کو دے رہا ہوں. فرمایا یہ اب نہیں, پہلے معاف کرتے, عدالت میں لانے سے پہلے. تعافوا الحدود فیما بینکم, اس طرح کی باتیں آپس میں معاف کر سکتے ہو, لیکن جب معاملہ عدالت کے پر آ گیا فلعن اللہ الشافع والمشفع, اب تو سفارش کرنے والا بھی ملعون ہے اور جو شفاعت قبول کرے گا وہ بھی ملعون ہے. اب یہ اللہ کا حق ہے, اب اس کا حق کسی اور کو نہیں ہے کہ کوئی معاف, کسی کا اختیار نہیں کہ اس کا حق معاف کر سکے. اور اس میں بھی کوئی استثناء نہیں. آپ جانتے ہیں جب قریش کی ایک خاتون نے چوری کر لی, لوگوں کو بڑا گراں گزرا کہ بنو اسد کی ناک کٹ جائے گی, اس کا ہاتھ کٹا تو قریش کی ناک کٹ جائے گی, کون ہے جو شفاعت کرے. بات سب کے ذہن میں اسامہ کا نام آیا, اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما, زید ابن حارثہ, زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے, ان کے والد کو سے بھی, زید بن حارثہ سے بھی. زید بن حارثہ سے تو اس لیے, آپ نے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا بیٹا کہتے تھے. اور اس کا ایک قصہ ہے. حضرت زید زمانہ جاہلیت میں بکتے بکاتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ان کے وہ کہیں سے خرید کر لائے, انہوں نے اپنی ہمشیرہ کو یہ تحفہ دیا. حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں تو اس وقت کے خاندان بیت نبوت میں آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا قصہ ہے. حضرت زید کے والد اور چچا نے سنا کہ ہمارا بیٹا, وہ غلام تو نہیں تھے, وہ بردہ فروشوں نے انہیں اغوا کر کے اس طرح فروخت کر دیا, مکہ میں لے آئے. قصہ طویل ہے, اس کے والد کے دل دوز اشعار تاریخ کی کتابوں میں ہیں. وہ مکہ آئے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے ابن عبد المطلب, آپ لوگ تو مہمان نواز ہیں, ظالموں کی مدد کرنے والے ہیں, ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے, اگر آپ چاہیں تو جتنی قیمت آپ نے اس کی ادا کی ہے, جتنی قیمت آپ چاہتے ہیں لے لیں, ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ روانہ کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں نہیں, زید کو بلاتے ہیں, اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو ہم کوئی پیسہ لیے بغیر آپ کے ساتھ روانہ کرتے ہیں. زید کو بلایا, بچے تھے اس وقت, فرمایا ان کو دیکھ جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں, یہ میرے والد ہیں, یہ میرے چچا ہیں. کہا تو یہ آپ کے ساتھ یہ تمہیں لینے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو یہ گھر چھوڑنے کا نہیں. ان کے والد حیران ہوئے, کہنے لگے کہ زید تمہیں کیا ہوا ہے, آزادی کی زندگی کو, گھر کی زندگی پر تم غلامی کی زندگی کو ترجیح کر دے رہے ہو؟ زید نے کہا کہ مجھے اپنے باپ سے اچھا باپ مل گیا ہے, مجھے اپنی ماں سے اچھی ماں مل گئی ہے, میں ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے کا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص میں وہ چیز دیکھی ہے, اس کی ایک شان ہوگی, میں یہاں سے نہیں جانے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا, بیت اللہ لے گئے اور کہا کہ لوگوں, یہ میرا بیٹا ہے, ارے یری سنی میں ارے سو, میں اس کا وارث ہوں گا, یہ میرا وارث ہے. اس وقت سے انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا. پھر زید کا نکاح ام ایمن سے ہوا. ام ایمن وہ خاتون ہیں جو حضرت آمنہ کی لونڈی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے اس طرح تعلق ہے. آمنہ نے, ام ایمن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا ہوا ہے, اسی لیے جیسے بڑی بہنیں ہوتی ہیں اس طرح جیسے گھر میں بسا اوقات جو خادمہ کے طور پر بھی رہتی ہیں وہ گھر کے فرد بن جاتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ایسا تعلق تھا کہ کبھی کبھی وہ ڈانٹ بھی لیتی, جیسے بچوں کو کہ یہ آپ کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں, یہ حالت کیا بنا رکھی ہے, اس طرح کا تعلق تھا. تو زید کا نکاح ام ایمن سے ہوا. ام ایمن اور زید کے بیٹے تھے حارثہ اسامہ رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حصے مقرر کیے, جو وظیفے مقرر کیے, تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے اسامہ کا حصہ زیادہ مقرر کیا. حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ اسامہ ہم سے کہیں بھی تو سبقت نہیں رکھتا, نہ وہ مجھ سے پہلے مسلمان ہوا, نہ کوئی ایسی جنگ جس میں وہ شریک ہوا ہو, میں نہ ہوا ہوں, پھر اس کا وظیفہ مجھ سے زیادہ کیوں ہے؟ حضرت عمر نے کہا عبداللہ, یہاں ہم اپنا تعلق نہیں دیکھ رہے, یہاں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دیکھا ہے, اس کا باپ تمہارے باپ سے زیادہ محبوب تھا اللہ کے نبی کو, اور اسامہ تم سے زیادہ پیارا تھا اللہ کے نبی کے ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہت لاڈ کرتے تھے, کبھی یوں بھی کہتے کہ اگر یہ لڑکی ہوتا میں اس کو زیور پہناتا, اس کا بیاہ کرتا, یعنی جیسے بچوں سے لاڈ کرتے. اسی لیے قریش کی نگاہ اسامہ پر پڑی کہ یہی بات کریں گے. اسامہ نے بھی جرت کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ, اتشفع فی حد من حدود اللہ, اللہ کی حدوں میں ایک حد کے بارے میں تم شفاعت کر رہے ہو, والذی نفس محمد بیده، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو کانت فاطمت بنت محمد لقطعت یدہا، یہ تو فاطمہ اسدیہ ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. اس لیے کہ یہ کسی کا حق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، جانتے نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہی تو اس کی ہے، وہ جسے چاہے سزا دے، جو چاہے سزا دے. انسان اللہ کی سزاؤں میں اضافہ نہیں کر سکتا، اس کی سزاؤں میں کمی نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا کہ الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، کہ بدکاری کرنے والوں کو 100 درے لگاؤ. اور فرمایا ولا یاخذکم بهما طائفة ولا یاخذکم بهما رافة فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. دیکھنا، تمہیں ان پر اس طرح کا ترس نہیں آنا چاہیے کہ کہو کہ یہ تو سزا بہت سخت ہے، تم اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحیم نہیں، تم اللہ تعالیٰ سے زیادہ کریم نہیں. اگر اللہ پر ایمان ہے تو تمہارے دلوں میں اس بارے میں نرمی نہیں آنی چاہیے. اس لیے کہ بادشاہی اس کی ہے، کسی کو اختیار نہیں کہ اس کا اختیار استعمال کرے، وہ جسے چاہے سزا دے، وہ جسے چاہے معاف کرے. ہاں، اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص لایا گیا، شراب اس نے پی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو وہ سزا دو، درے لگا دو. تو کچھ لوگوں نے اس پر بدکلامی شروع کر دی، لعنت ہو اس پر، اسے یہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم کیا کہہ رہے، یعنی کسی کو اتنا بھی اختیار نہیں ہے، جو اس کی سزا ہے وہ سزا دی جائے، اس کی سزا سے بڑھ کر زبان سے بھی کوئی کلمہ اس کے لیے کہنا یہ اس پر اضافہ ہے، انسان کو یہ اختیار نہیں ہے. فرمایا لا تعینوا علیہ الشیطان، اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو، اس کے لیے توفیق مانگو، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو، جو اللہ نے سزا مقرر کی ہے وہ اسے دے دو. انسان کو اتنا اضافہ کرنے کا اختیار نہیں، بادشاہی اللہ کی ہے. اس لیے دنیا میں انسانوں پر قانون بھی اسی کا نافذ ہوگا. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے. ظالم وہ تو ظلم کر رہا ہے، وہ عدالت نہیں ہے، وہ سراسر ظلم کا گھر ہے، جہاں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا اسے تو عدالت کہنا ہی. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، عدالت اللہ کے قانون میں ہے اور عدل اللہ کا حق ہے، زمین اللہ کی ہے، بندے اللہ کے ہیں، اس لیے فیصلہ اور قانون بھی اسی کا حق ہے. نسأل اللہ